اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. میرے بھائی اور دوستو، میں آپ کے سامنے سورہ توبہ کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے. اس میں اللہ رب العزت نے زکات کے مصرف بتائے ہیں، کن کن جگہوں پر زکات خرچ کی جا سکتی ہے اور کن لوگوں کا یہ حق ہے. یہ موضوع میں نے آج اس لیے منتخب کیا ہے کہ اس کے متعلق میرے ذہن میں بہت ساری باتیں ہیں جو میں آپ کے گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں، اور چاہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کی اصلاح ہو جائے اور کتاب و سنت کے مطابق ہم زندگی بسر کر کے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے بچائیں. یہ سب ساتھیوں کو معلوم ہے کہ زکات اسلام کا تیسرا رکن ہے، اور یہ ایسا رکن ہے کہ اللہ رب العزت نے جہاں کہیں بھی نماز کا حکم دیا ہے تو اکثر و بیشتر مقام پر اس کا بھی ساتھ ذکر کیا. بارہا جگہ پر اللہ رب العزت نے نماز قائم کرنے کے حکم کے ساتھ زکات ادا کرنے کا حکم دیا ہے، اور سورہ نور میں اللہ رب العزت نے بہت ہی عجیب انداز میں یہ بات بیان فرمائی، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَآتِيُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. نماز قائم کرو اور زکات دیتے رہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو معلوم ہوا یہ تینوں کام کرنے سے انسان اللہ رب العزت کی رحمت کا حقدار بن سکتا ہے، اور پھر اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کے پہلے تین ارکان کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہ امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ ویقیم الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ فاذا فعلوا ذلک فقد عصموا منی اموالہم ودماءہم بحق الاسلام وحسابهم على الله. تو مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ اس وقت تک جنگ کروں، قتال کروں، جب تک کہ لوگ لا الہ الا اللہ کی گواہی نہ دینے لگ جائیں کہ اللہ رب العزت کے سوا معبود برحق کوئی نہیں، اور مجھے اللہ کا رسول تسلیم نہ کر لیں اور نماز قائم کر لیں، زکات ادا کرنے لگ جائیں، تو پھر ان کے جان اور مال مجھ سے محفوظ و معمول ہوگا، اسلام کا حق ہوگا تو پھر ان کی جان اور مال محفوظ نہیں ہوگی. ایک روایت میں وَأَعْرَاضَهُمْ، کہ ان کی عزت یعنی جان مال اور عزت تینوں چیزیں محفوظ و معمول ہو گئیں ان تین ارکان کو صحیح معنوں میں ادا کرنے. اسلام کا حق ہوگا، کسی نے کسی کو قتل کر دیا، اگر رفع قصاص لینا چاہتے ہیں تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا. اگر کوئی شخص شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کرتا ہے تو اس کے سنسار سے لیا جائے گا, پتھر مار مار کر ختم کر دیا جائے گا. اگر کوئی شخص دین اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کو اختیار کر لیتا ہے, مرتد ہو جاتا ہے, تو اس کو بھی قتل کر دیا جائے گا. اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا, صحیح بخاری کی حدیث ہے, من بدل دینہ فقتلوہ. اور ان لوگوں کا حساب اللہ رب العزت پر ہے کہ اللہ قیامت کے دن ان کا حساب لے گا اور ان کے ساتھ جو کچھ ان کے اعمال ہیں اس کے مطابق معاملہ کرے گا. یہی وجہ ہے کہ جب وہ کہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دورے خلافت میں یہ فتنہ اٹھا مداد نہ دینے والوں کا, انہوں نے فرمایا کہ میرے نزدیک صلات اور زکات میں کوئی فرق نہیں, میں ان کے ساتھ جنگ کروں گا. میرے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مخالفت کی, کہنے لگے خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ لوگوں کے ساتھ جنگ کریں گے جو رسول اللہ کی اس حدیث کے مطابق ہماری نماز پڑھتے ہیں, جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں ویسے نماز پڑھتے ہیں, ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور ہمارا ذبیحہ کھاتے ہیں. من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واكل ذبیحتنا, یہ ربیع سنا سنایا کہ جو شخص یہ تینوں کام کرتا ہے یہ مسلم ہے اور یہ اللہ اور اس کے رسول کے ذمہ میں. لوگوں کے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث سنائی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز بھی چھوڑے گا جب تک میں اس کے ساتھ قتال کروں گا. تین چیزوں کا نام دیا نا آپ نے, شہادتین کا اقرار, اقامت صلات اور اطاعت زکات. کہا کہ یہ لوگ اسلام کا حق ادا نہیں کر رہے زکات, اس لیے میں ان کے ساتھ اکیلا ہی جنگ کروں گا, آپ کو میرا ساتھ دے یا نہ دے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بات سمجھ آ گئی تو فرمانے لگے کہ ابو بکر اللہ رب العزت نے آپ کا سینہ کھول دیا, جو بات ہم نہیں سمجھ سکے آپ سمجھ گئے. تو ساتھ دیا صحابہ نے, ان کے ساتھ جنگ ہوئی, بعد میں ان لوگوں نے توبہ کر لی, یہ بچ گئے, کچھ لوگ ان میں سے قتل ہو گئے اور صحابہ بھی شہید ہوئے اللہ کے راستے میں. اس رکن پر عمل کروانے کے لیے یہ ایک ایسا بہترین رکن ہے, عظیم رکن ہے, اس سے ہمارے بہت سارے معاشرتی اور اقتصادی مسائل حل ہوتے ہیں. مجھے اب نام تو یاد نہیں ہے, آکسفورڈ یونیورسٹی کا ایک پروفیسر یہودی جو ہمیشہ اسلام کی مخالفت کرتا رہتا ہے, آج سے تقریباً 12-13 سال پہلے جب افراط زر کا مسئلہ پیدا ہوا تو اس نے یہ بیان دیا کہ اس مسئلے پر قابو پانے کے لیے صرف اسلام کے اس رکن پر عمل کر لیے گئے زکات پر تو تمام معاملات حل ہو سکتے ہیں. کبھی اس نے خیر کا کلمہ اسلام کے متعلق زبان سے نہیں نکالا تھا, اس قدر وہ مخالف تھا, لیکن وہ بھی ایسے حالات میں مجبور ہوا کہ اسلام کی عظمت اور برتری کو تسلیم کرے اور اس کی حقیقت کو مان لے. ہم اسلام سے ماننے والے ہیں, کلمہ پڑھتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, زکات ادا کرتے ہیں اللہ رب العزت کی توفیق کے ساتھ اور دوسرے بھی نیک اعمال کرتے ہیں, تو ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ یہ زکات کن لوگوں کا حق ہے پہلی بات, اور دوسری بات کہ جن لوگوں کا یہ حق ہے وہ لوگ اپنا حق وصول نہ کر کے معاشرے میں کیا خرابیاں پیدا کر رہے ہیں, اور جو لوگ زکات ادا کرتے ہیں وہ ان لوگوں تک حکمت عملی سے زکات نہ پہنچا کر اس برائی میں کس قدر اضافے کا سبب بن رہے ہیں. یہ اصل میں میرا موضوع ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے زکات جو حق ہے فقراء مفلس لوگوں کا, محتاج لوگوں کا اور مساکین اور اس پر عمل کرنے والوں کا, جو لوگ زکات اکٹھی کرنے جاتے ہیں ان کا بھی حق ہے, اور جن کے دل ملانے مقصود ہوں تالیف قلوب کے لیے کہ اسلام کی طرف ان کا دل مائل کرنا مقصود ہو، نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں تالیف قلوب کے لیے ان کو زکات دی جائے، اور ایسے لوگ جن پر کوئی ڈرامہ آ گیا ہے، کوئی تاوان پڑ گیا، جرمانہ پڑ گیا، کوئی مصیبت آ گئی، ایسی حادثہ ہو گیا، سبیل اللہ اور اللہ کے راستے وبن السبیل اور مسافر جتنا حق ہے فریضۃ من اللہ، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے مقرر کیا ہوا ہے، اللہ علیم الحکیم اور اللہ رب العزت سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ یہ زکات کن لوگوں کا حق ہے، ایسے محتاج مفلس لوگ ہمارے معاشرے میں موجود ہیں جو ہمارے رشتے دار بھی ہو سکتے ہیں، ہمارے خاندان قبیلے اور برادری والے بھی ہو سکتے ہیں، یا ہمارے محلے اور بستی یا شہر والے بھی ہو سکتے ہیں، اور موجود سب سے پہلے قریبی رشتے داروں کا حق ہے، اس کے بعد درجہ بدرجہ۔ ایسے ہی وہ آدمی مسکین جو محنت مزدوری کرتا ہے، اسے معقول تنخواہ ملتی ہے، معقول آمدنی ہے اس کی، وہ فضول خرچی نہیں کرتا، تو فائد شاری اور قناعت سے کام لیتے ہوئے اپنے گھر کا خرچہ چلاتا ہے، اس کے باوجود اس کی ضروریات پوری نہیں ہوتی، اس کا حق ہے۔ یہ مسکین ہے، ایک آدمی ممکن ہے یہاں کے حساب سے 200 دینار تنخواہ لیتا ہے، لیکن اس کا خاندان قبیلہ اتنا بڑا ہو کہ کوئی فضول خرچی نہیں کرتا، کوئی ناجائز کام نہیں کرتا، بالکل کتاب و سنت کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، اس کے مطابق وہ اپنے گھر والوں کی ضروریات پوری کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی گزر اوقات نہیں ہوتی، تو اس کا حق ہے کہ وہ زکات لے۔ ان پر یہ سر ظاہر ہوتا ہے کہ ہم اس کو زکات دیں، اس کے آگے میں وضاحت کرتا ہوں۔ ایسے ہی جو لوگ زکات اکٹھی کرنے والے ہیں ان کا بھی حق بیان کیا گیا، یہ کیوں ان کے حقوق رکھے گئے؟ اس لیے کہ یہ لوگ حلال طریقے سے اپنی ضروریات پوری کر سکیں۔ وہ دوسرے آدمی اب وہ حلال طریقے سے زندگی گزارنا چاہتا ہے، اس کے باوجود اس کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، ضروریات پوری نہیں ہوتی، تو اللہ رب العزت نے صاحب نصاب لوگوں پر زکات فرض کر دی تاکہ وہ اپنے مال میں سے 2.5% نکال کر ان لوگوں تک پہنچائیں، یہ لوگ بھی اچھے طریقے سے با عزت طریقے سے معاشرے میں زندگی بسر کر سکیں۔ لیکن کس قدر صورت کی بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں زکات لینے والے شخص کو اس قدر حقیر سمجھا جاتا ہے اور بری نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے کہ وہ باوجود حقدار ہونے کے کسی سے زکات نہیں مانتا۔ ایک بات، اگر کوئی شخص جا کر اسے زکات دے اور اسے اس بات کا علم ہو جائے کہ مجھے زکات دے رہے ہیں، تو وہ زکات نہیں دے، جو معاشرے کے خوف، تو معاشرے میں غلط رواج پڑ چکا ہے، معاشرے میں جو کچھ اس کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، جس طریقے سے اس پر تان و تشریح کی جاتی ہے، جن نظروں سے اسے دیکھا جاتا ہے، وہ زکات وصول نہیں کرتا۔ اب حلال طریقے سے وہ لینے والا مال قبول نہیں کر رہا تو کیا کرے گا؟ کسی کے ساتھ فراڈ کرے گا، چوری کرے گا، کسی کو دھوکہ دے گا، ٹھگی مارے گا، مال ادھار لے لے گا، واپس نہیں کرے گا، پھر وہ جھوٹ بولے گا، حرام کے راستے اور ذرائع اختیار کرے گا، آپ بتائیں یہی ہوگا یا نہیں؟ کس نے اس کو مجبور کیا اس بات پر؟ اس کے میں اور آپ تمام لوگ ذمہ دار ہیں، پورا معاشرہ اس کا ذمہ دار ہے کہ اس کو برائی میں دھکیلنے پر ہم نے دھکیل دیا، برائی میں گھسنے پر، برائی کرنے پر مجبور کر دیا. وہ جانتا ہے کہ اگر میں کسی سے ہیرا پھیری سے پیسے لے لوں گا تو لوگ مجھے اتنا برا نہیں سمجھیں گے، کسی کا مال لے کر واپس نہیں دوں گا، کسی سے مال ہتھیا لوں گا، چوری کر کے اپنی گزر اوقات کر لوں گا، کسی اور حرام طریقے سے گزر اوقات کر لوں گا تو کوئی اس پر کان و تشمی نہیں کرے، کوئی مجھے برا نہیں کرے. اور دوسری طرف وہ مسکین آدمی، اسے معلوم ہے کہ لوگ مجھے اچھی نظر سے دیکھتے ہیں، اگر میں زکات لوں گا تو لوگ کہیں گے دیکھو اس کو اچھی بڑی تنخواہ ملتی ہے کہ اس کے باوجود زکات لے کر کھاتا ہے، لہذا وہ زکات لینے سے، زکات مانگنے سے شرم محسوس کرتا ہے. وہ کون سا راستہ اختیار کرتا ہے؟ وہ رشوت والا راستہ اختیار کرتا ہے، اور بڑی گھٹائی کے ساتھ وہ رشوت مانگتا ہے کہ میرے بیوی بچوں کا پیٹ پورا نہیں ہوتا، میں کیا کروں، میں رشوت نہیں لوں گا تو کیا کروں گا. جب اس کو بتایا جاتا ہے کہ بھائی رشوت حرام ہے، زکات حلال ہے، تو فوراً اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ میں رشوت لے کر لوگوں کی نظروں میں باعزت ہوں، معزز ہوں، اور زکات لے کر کھاؤں گا تو لوگوں کی نظروں میں ذلیل اور حقیر ہو جاؤں گا. اس خوف سے وہ زکات نہیں لیتا، وصول نہیں کرتا، نہیں مانگتا. حرام مانگنے میں شرم محسوس نہیں کرتا، حلال قبول کرنے میں اور مانگنے میں اس کو شرم آتی ہے. ہائے افسوس، اسلام کو نہیں سمجھتا. لوگ پوچھتے ہیں مولانا صاحب آپ یہ مسائل سے بتاتے ہیں کہ رشوت چھوڑ دو، حرام چھوڑ دو، تو پھر کیا کریں؟ بھائی اللہ کہتا ہے زکات لو، زکات کھاؤ، یہ حلال ہے، بتائیں حلال ہے یا نہیں؟ اور اس کے علاوہ جو راستے اختیار کیے جاتے ہیں وہ حرام ہے. پھر ایسے لوگ کیا کرتے ہیں؟ کچھ نہ کچھ پیسے بچا کر بینک میں جمع کروا دیتے ہیں، سود کھاتے ہیں، سود کھاتے ہیں، شرم محسوس نہیں ہوتی. سود لیتے ہوئے شرم محسوس نہیں ہوتی، سود دیتے ہوئے انسان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا نہیں ہوتا، وہ شرم اور حیا محسوس نہیں کرتا. زکات وصول کرتے ہوئے شرم محسوس کرتا ہے. میں کہتا ہوں کہ ایسے آدمی کو چاہیے کہ سود نہ کھائے، جب زکات نہیں ہوتی تو زکات لے کے کھائے، اس کے لیے حلال ہے. جو آدمی کہتا ہے کہ بغیر سود کے پیسے نہیں ملتے، قرض نہیں ملتا، وہ لوگوں سے جا کر زکات مانگے، وہ نہ سود لے نہ دے، کام ہی نہ کرے. آپ جانتے ہیں کہ سود کی 36 درجات ہے، اور سب سے ہلکا درجہ کیا ہے کہ انسان اپنی حقیقی ماں کے ساتھ نکاح کر لے، بدتمیزی کرے، یہ نہ کرے. اس کام کو معاشرے نے برداشت کیا، اس برائی کو ہم نے برداشت کر لیا، اللہ رب العزت کے حکم پر عمل نہیں کیا. آپ بتائیں کہ اللہ رب العزت نے جو حکمت بیان کی ہے، باقی مصطلحہ بات اس کا تھا باقی رسول اللہ کو ہم، کتنی بڑی بات کہتی ہے. نماز قائم کرو، زکات ادا کرو، رسول اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اور جو لوگ یہ راستہ چھوڑیں گے وہ اللہ کے غضب کا شکار ہوں گے یا نہیں؟ یہ لوگ مغضوب علیہ ہیں یا نہیں؟ جو حرام کھاتے ہیں حرام کے ذرائع اختیار کرتے ہیں، اللہ کے عذاب کا شکار ہو چکے ہیں. ان کو اس بات کی توفیق کی نہیں کہ حلال کی طرف آئیں اور جرت کے ساتھ حلال کو اختیار کریں حرام کے مقابلے میں. جس جینا دلیری کے ساتھ حرام کھاتے ہیں اس سے کئی گنا بڑھ کر جینا دلیری کے ساتھ چاہیے کہ حلال کو اختیار کریں. ہمارے بھائی دوستو، یہی تک معاملہ نہیں ہے، بلکہ آپ ذرا غور کریں، میں تھوڑی تفصیل میں جاتا ہوں. جب کوئی بیوہ عورت، اس تک زکات نہیں پہنچائی جائے گی، اس کا حق ادا نہیں کیا جائے گا، اور معاشرے سے ڈرتی ہوئی وہ زکات نہیں لے گی، وہ کیا کام کرے گی؟ لوگوں کے کپڑے دھوئے گی، گھر میں جا کر برتن دھوئے گی، کسی کے گھر کا کام کاج کرے گی. نتیجہ کیا ظاہر ہوگا؟ آخرکار پورے لوگ اس کو برائی پر آمادہ کریں گے، مجبور کریں گے. جب وہ برائی میں مبتلا ہو جائے گی
ایک دو مرتبہ وہ عزت لٹا بیٹھے گی اس کے بعد اسے اس بات کا احساس ہی نہیں ہوگا کہ یہ برا کا کام ہے. معاشرے میں ذرا پھیل گیا نا, برائی پھیل گئی. اس عورت کی عزت لٹانے میں ہم برابر کے شریک ہیں. میرے بھائیوں, جس درجے دل سے میں کہہ رہا ہوں, کاش آپ اس درجے دل سے سنیں اور غور کریں. بچیاں جن کی ضروریات پوری نہیں ہوتی, نہ ان کے لیے محنت مزدوری کرنے گئی, برائی میں مبتلا ہو گئی, آخر کار وہ بچیاں بھی محفوظ نہ رہ سکی, ان کی بھی عزت داؤ پر لگ گئی. کیا یہ سب کچھ معاشرے میں ہو رہا ہے؟ یہ لوگ اس برائی کی عزت میں آ چکے ہیں یا نہیں؟ اللہ رب العزت تو یاد کیا رہا ہے, بلا نہیں نہ جو زکات وصول کرنے والے ہیں ان کا بھی حق ہے. زکات وصول کرنے والا مالدار ہو, سخی ہو یا غریب اور مسکین ہو, کوئی بھی ہو, اس کا حق رکھا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ زکات وصول کرنے کے لیے جائے گا تو وقت دے گا, اسے معلوم ہوگا کہ مجھے کچھ نہ کچھ حصہ ملے گا, تو دیانتداری سے کام کرے گا, ذمہ داری سے زکات وصول کرے گا. اور جب اسے معلوم ہوگا کہ مجھے اس میں سے حصہ دیا جائے گا, تو وہ اس میں ہیرا پھیری بد دیانتی نہیں کرے گا, بد دیانتی بھی نہیں کرے گا, زکات بھی صحیح طریقے سے وصول کرے گا, پوری ذمہ داری سے وہ کام کرے گا. اگر اسے اس کا حصہ نہیں دیا جائے گا تو کام چھوڑ کر آ جائے, کبھی کرے گا کبھی نہیں کرے گا, اسے کیا ضرورت پڑی ہے؟ سوچے گا, انسان ہے, شیطان اس کو بہکائے گا, ورگلائے گا, پوری ذمہ داری سے کام نہیں کرے گا. اگر پوری ذمہ داری سے کام کر رہا ہے, اسے مل کچھ نہیں رہا, تو سوچے گا چلو تھوڑا بہت سال کچھ حصہ رکھ لو. اللہ رب العزت نے تو ایسے لوگوں کا بھی حق رکھ دیا ہے. اب آپ ذرا غور کریں, معاشرے میں چوری, ڈکیتی, ہیرا پھیری, کسی کا مال لے کر نہ دینا, وعدہ خلافی, سود, زنا, یہ ہر قسم کی برائیاں جو پھیل رہی ہیں, اس کے اصل اسباب کیا ہیں؟ برائی مال یا پھر اور چیزیں؟ اس مال کی وجہ سے یہ ساری برائیاں معاشرے میں پھیل رہی ہیں. لیکن اگر اس مال کو صحیح طریقے سے استعمال کرایا جائے, ان لوگوں کا حق ان تک پہنچایا جائے, تو پھر وہ لوگ یہ برائی نہیں کریں گے, ان برائیوں کو چھوڑ دیں گے. تو آدمی ڈاکہ مارتا ہے تو کس لیے؟ اسے پیسے چاہیے, اس کی بڑی اوقات نہیں ہوتی. لیکن اگر اسے معلوم ہو کہ میں جاؤں گا اور زکات جا کر مانگوں گا, بڑا ان سب طریقے سے مجھے زکات دی جائے گی, تو برے کام کی طرف دیکھے گا, سوچے گا. آپ دیکھیں کہ عربوں میں یہ خصوصیت موجود ہے, بڑی اچھی گاڑی ہے, گھر ہے اچھا اس کا, اور بھی بڑی جاتے زندگی کی چیزیں موجود ہیں, لیکن وہ جاتا ہے گاڑی میں سوار ہو کر جا کر نجرا زکات میں جا کہتا ہے کہ جی میں فلاں جگہ رہتا ہوں, یہ میرا نام ہے, یہ میرا بتاتا ہے, میں زکات کا حقدار ہوں, یہ زکات میں معلوم ہے نا آپ کو. اب وہ بڑے احترام سے اس کو بتاتے ہیں, اسے پوری معلومات دیتے ہیں کہ آپ کے کتنے اخراجات ہیں, کیا ضروریات ہیں, اور اس کے بعد باقاعدہ اس کے حصے کے مطابق اس کو زکات دیتے ہیں. تو جاتا ہے بڑے احترام کے ساتھ, اس کو چائے پیش کی جاتی ہے, باعزت طریقے سے اس کو مقابلے میں لپیٹ کر رقم رقم ادا کی جاتی ہے, جو اس کا حصہ ہے. اس کو محسوس ہی نہیں کرایا جاتا کہ ہم تجھے زکات دے رہے تھے, پریشان کر رہے ہیں. ہم تو کسی پر زکات دینے لگتے ہیں تو پہلے کہتے ہیں بھائی یہ زکات ہے, اس نے وصول بھی کرنی ہے تو نہ کرے, پہلے اس کو بتا دیتے ہیں کہ زکات ہے, اور ساتھ ہی یہ بتا کر اشارہ کر دیتے ہیں کہ آئندہ کے لیے بھی ذرا سوچ لینا, تو کبھی موقع آ جائے گا تو تجھے دلیل بھی کریں گے. کب چاہیے نہیں, جسے زکات دیتے ہیں زندگی میں کبھی اس کے حالات اچھے ہو جائے اور ہمارے سامنے کبھی وہ بات کر دے, تو ہم کہتے ہیں تو ہمارے سامنے بات کرتا ہے, تو ہم سے زکات لے کے کھاتا ہوں. اسی خوف سے تو لوگ زکات نہیں لیتے, اسی خوف سے تو وہ اپنا حق نہیں لیتے. اس بنا پر معاشرے میں کتنی برائیاں پھیل گئی. جبکہ طریقہ یہ تھا کہ آپ اس کو اس طریقے سے دیں جب آپ کو معلوم ہے کہ یہ حقدار ہے مستحق, اسے معلوم بھی نہ ہو.
یہ مجھے زکات دے رہا ہے,
ضروری ہے کہ اس کو بتایا جائے,
یہ کوئی مسئلہ نہیں.
اس طریقے سے اس کو پیسے دیے جائے, زکات دی جائے, وہ یہ سمجھے
کہ یہ مجھے ویسے ہی کچھ دے رہا ہے, میرے ساتھ تعاون کر رہا ہے, میرا بھائی ہے, میرا پیسہ.
کوئی تفصیل بتا رہے کہ اس کو بہت نہیں. آپ حالات دیکھیں کہ وہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے تو کہیں بھائی آپ کو ضرورت ہے, میرے پاس کچھ فالتو پیسے تھے, میں نے کہا چلو آپ کو دے دوں, استعمال میں لے آئے, جب آپ کے پاس ہو دے دیں.
کچھ ہفتے کے بعد آپ جا کر اس کو کہیں جب وہ استعمال میں لے آئے تو دینے کی طاقت ہی نہیں رکھتا کہ
بھائی وہ آپ نے ضرورت پوری کر لی ہے, میری بھی ضرورت پوری ہوگی, آپ رہنے دیں, اب واپس لیا کریں,
مطمئن ہو جائے
گا. اس طریقے سے بھی دی جا سکتی ہے,
موقع دیکھ لیا جائے,
ایسا انداز اختیار کیا جائے. اس میں باور ہو جاتا ہے کہ تجھے زکات دی جا رہی ہے,
تو کس انداز سے ہم لوگوں کے گھروں میں جا کر مستحق لوگوں تک ان کا حق پہنچائیں گے تو معاشرے میں کتنا لوگ ان برائیوں سے بچیں گے
اور پورا معاشرہ برائی سے محفوظ ہو جائے. اور پھر اللہ رب العزت کی رحمتیں اور برکات نازل ہو.
میرے بھائی اور دوست,
اس کا صحیح استعمال کریں. یہ اپنے ذہنوں سے پہلے باہر نکالیں, اپنے ذہن صاف کریں, اپنی سوچ اور فکر درست کریں.
یہ زکات اللہ رب العزت کی طرف سے ہم پر فرض ہے
اور جن لوگوں کا حق ہے ان تک اچھے طریقے سے پہنچانا بھی ہماری ذمہ داری ہے اور لوگوں کو برائی سے بچانا بھی ہماری ذمہ داری ہے. ہم لوگوں کی عزت,
ان کی جان اور مال,
ہر چیز کو محفوظ رکھیں اور ان تک اچھے طریقے سے ان کا حق پہنچا کر ان کو ان برائیوں سے نکالیں.
جو آدمی سود پر پیسے لے کر سود دے رہا ہے اسے جا کر زکات دے, اسے کہے کہ بھائی آپ یہ برائی چھوڑ دیں, یہ پیسے آپ مجھ سے لے لیں, اس کو واپس کر دیں, سود سے جان چھڑا لیں.
اس آدمی کی بھی جان چھوٹ جائے گی اور جو سود کھا رہا ہے لے کر
وہ بھی برائی سے رک جائے
گا, اس کا بھی راستہ بند ہو جائے گا, اسے بھی جا کر سمجھائے. اسی طریقے سے دوسرے خطرہ ہو, ان تک مال و دولت پہنچایا جائے, ان کا حق ان کو دیا جائے.
اللہ رب العزت نے تالیف قلوب کے لیے نئے مسلمان ہوئے ہیں ان کا دل لگانا مقصود ہے, ان کو زکات دی جائے تاکہ وہ یہ سمجھے کہ اسلام ہمیں کچھ دیتا ہے.
ان کا دل مطمئن ہو جائے اسلام پر.
نبی علیہ السلام نے غزوہ حنین کے موقع پر فتحیاب ہونے کے بعد
جتنا مال و اسباب
مال غنیمت میں آیا
وہ سارے کا سارا
مکے والوں میں, قریش والوں میں تقسیم کر دیا. نئے مسلمان ہوئے بار کے چند ایک منچلے نوجوانوں نے یہ بات کر دی کہ ساری عمر خون تو ہم دیتے رہے اور جب سلا وصول کرنے کا وقت آیا تو یہ پھر وہی آ گئے. آپ کے خاندان والے قریش والے ہمارے اس بار بولے گئے بلکہ ہم رہے, جانے ہم دیتے رہے, خون ہم دیتے رہے, قربانیاں ہم دیتے رہے, قربانی کے بکرے ہم بنے رہے جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے. کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو مقابلے میں ہمارے ساتھ وہ اچھا سلوک نہ کرے تو ہم کہتے ہیں قربانی کا بکرا تو میں بنا رہا ہوں, جب اچھے سلوک کا وقت آیا تو اس کے ساتھ کروں گی. وہاں ایسی بات ہوئی تو آپ آئے اس طرح سے اسلام اپنے خیمے میں تشریف لے گئے اور انصار کے بڑے بڑے سرداروں کو بلا لیا اور بلا کر کہا مجھے یہ بات پہنچی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہم میں سے اسی ذمہ دار آدمی نے ایسی بات نہیں کہی, تو نوجوانوں نے یہ بات کہی ہے, ہم آپ سے معذرت طلب کرتے ہیں, معافی چاہتے ہیں. آپ مجھے یہ بات پہنچی ہے انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کسی ذمہ دار آدمی نے ایسی بات نہیں کہی, ان نوجوانوں نے یہ بات کہی ہے, ہم آپ سے معذرت طلب کرتے ہیں, معافی چاہتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تمہیں معلوم ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے سے میرے پیاسے سے میری وجہ سے اللہ نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا. تمہارے پاس مال و دولت موجود نہ تھا تو مخلص سے اللہ رب العزت نے تمہیں مال و دولت سے نواز دیا, احسانات جتلائے. بتائیے یہ بات, یہ رسول کو حق ہے, امتی کو کسی کو حق ہے نہیں ہے, یہ رسول کا خاصہ ہے. سب نے بیک زبان ہو کر سب باتوں کا اقرار اور اعتراف کیا. تو اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا مجھے بتاؤ تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ جب لوگ اپنے اپنے گھروں کو واپس لوٹیں تو یہ مکے والے یہ قریشی جن لوگوں میں میں نے بھیڑ بکریاں اونٹ گائے وغیرہ مال و دولت تقسیم کر دیا ہے, یہ تو اپنے گھروں کو مال و دولت لے کر جائیں. اے مدینے والو تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ تم اپنے گھر کو جاؤ تو رسول اللہ کو ساتھ لے کے جائیں؟ سمجھ لگے اللہ کے رسول ہم خوش ہیں راضی ہیں. تو میرے بھائیوں یہ سمجھنے کی بات ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طریقے سے لوگوں کی تربیت, ہمیں بھی تربیت کی ضرورت ہے, ہمارے بھی ذہن تبدیل ہونے چاہیے, ہماری سوچ فکر بھی اسلام کے مطابق ہونی چاہیے, یہ غیر اسلامی سوچ ختم ہونی چاہیے. اور بدلوں کے آزاد کرانے میں کوئی آدمی کسی کا غلام ہے اسے خرید کر آزاد کر دیا جائے, یا اس نے اپنے مالک کے ساتھ مکاتبت کر لی ہے, لکھت پڑھت ہو گئی ہے کہ اتنے پیسے دوں گا تو میں آزاد ہو جاؤں گا, وہ شخص اگر آپ سے مطالبہ کرتا ہے تو اس کو بھی اس کا حق دیا جائے, یا وہ مطالبہ نہیں کرتا آپ کے علم میں ہے تو اس کا حق بھی اس کو دیا جائے. اور ایسے لوگ کہ کسی حادثے کا شکار ہو جائے, اچانک کسی سے قتل ہو گیا تھی, وہ رفا نے کہا کہ جی ہمیں دیت دے دو, اب یہ لوگ غریب ہیں محتاج ہیں, دیت ادا نہیں کر سکتے, رقم ادا نہیں کر سکتے. یا کسی آدمی کا اچانک ایکسیڈنٹ ہو گیا, ایکسیڈنٹ ہونے سے اس سے کوئی آدمی مر گئے, کوئی آدمی کانٹریکٹ پر کام کروا رہا ہے اس کے کچھ آدمیوں سے, وہاں پر کوئی حادثہ ہو جاتا ہے, آدمی مر جاتے ہیں یا زخمی ہو جاتے ہیں, ان کی ٹانگے اور بازو ٹوٹ جاتے ہیں. اب یہ انسان جو مقابل تھا, ٹھیکیدار تھا, یہ اس بات کا متحمل نہیں ہے کہ ان کے اخراجات پورے کر سکے, ان کا علاج معالجہ کروا سکے, ان کی ضروریات پوری کر سکے, اس کو بھی انصاف ہو, یہ بھی اس کا حقدار ہے. اور کہاں کہاں اسلام نے یہ ساری باتیں ہمارے لیے منتخب کر دی, اللہ رب العزت نے کیسے اصول وضع کر کے دے دیے. فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے, حج کے لیے جانے والے, کوئی آدمی حج پر جانا چاہتا ہے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں, آپ حج کروا دیتے ہیں نکاح کے پیسوں میں سے, آپ کو بھی ثواب مل جائے گا, اس کا بھی حج ادا ہو جائے گا. اس کے پاس پیسے کم ہیں, وہ چاہتا ہے میں حج کر لوں, آپ اس کے ساتھ تعاون کر دیتے ہیں. اسی طریقے سے اور اللہ رب العزت کے دین کے لیے جو کام ہو رہے ہیں, مدارس بنائے جاتے ہیں, یا دین کی سربلندی اور برتری کے لیے جو کام کیے جاتے ہیں, وہ گاؤں میں آپ زکات صرف کر سکتے ہیں. ویسے تو عام لوگوں میں یہ بات مشہور ہے اور علماء کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ مساجد میں زکات صرف نہیں ہوتی, لیکن کچھ علماء کہتے ہیں کہ مسجد پر بھی زکات صرف ہو سکتی ہے, اسی آیت سے وفی سبیل اللہ سے استنباط کرتے ہیں, استدلال کرتے ہیں, یہ بھی اللہ کے راستے میں, اللہ کے لیے. تو جو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہے زکات کر سکتا ہے. جب اس کبھی مسافر آدمی سفر میں گیا, اسے معلوم نہیں تھا کہ اتنا وقت لگ جائے گا, زیادہ وقت صرف ہو گیا, جو کچھ پونجی ساتھ لے کر آیا تھا وہ خرچ ہو گئی, اس کا بھی حق ہے کہ اسے بھی زکات دی جائے. یا ایسا آدمی کہ کہیں سفر پر گیا, اس کی جیب کٹ گئی, واقعات ہوتے رہتے, اس کے ساتھ حادثہ پیش آیا, یا اس کا سامان ضائع ہو گیا, گم ہو گیا, تو اس کا حق ہے. اگر ہم بغور ان ساری چیزوں کا جائزہ لیں اور اس طریقے سے زکات کو صرف کریں
اور اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کریں، تحیہ پیدا کریں کہ ایسے لوگوں کی سوچ اور فکر تبدیل کرنی ہے جو زکات کے حقدار ہیں وہ زکات لیں، اور جو زکات دینے والے ہیں وہ ایسے لوگوں تک اچھے طریقے سے زکات پہنچائیں کہ انہیں احساس بھی نہ ہو.
تو میرے بھائی اور دوستو، اس میں دو فائدے ہیں. ایک فائدہ اللہ کا حق ادا کیا، یہ فریضہ ادا کیا جو اللہ رب العزت نے ہم پر فرض قرار دیا ہے، اور دوسرا کہ ہم نے ان لوگوں کو بہت ساری برائیوں سے نکالا. یہ صحیح معنوں میں امت مسلمہ کی خیر خواہی ہے، یہ ہمدردی ہے ان کے ساتھ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری بات کیا کہتے ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، میں تمہیں تمہاری کمر سے پکڑ پکڑ کر کھینچ کھینچ کر جہنم سے واپس لاتا ہوں، تم اس کے باوجود مجھ سے زبردستی چھوڑ کر جہنم میں چھلانگیں لگا رہے ہو. صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے بد نصیب لوگ کون ہیں؟ اللہ کے، میں تمہیں جنت کا راستہ دکھاتا ہوں اور تم میری نافرمانی کر کے جہنم میں چھلانگیں لگا رہے ہو. جو لوگ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی پر چلے ہوئے ہیں یا اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر نہیں چل رہے، برائی میں مبتلا ہیں، ان کے احکامات کے خلاف زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کو برائی سے ہٹانا یہ کس کا طریقہ ہے؟ ہمارے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب زکات بھی دیں گے اور رسول اللہ کی اطاعت بھی کریں گے کہ آپ کی سنت کے مطابق معاشرے کو برائی سے بچانا چاہتے ہیں اور جہنم سے بچانا چاہتے ہیں، رسول اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے جب زندگی بسر کریں گے تو پھر یقیناً اللہ رب العزت ہم پر رحم کرے گا. یہی بات کہی، لعلکم ترحمون، اللہ رحمت نازل کرے گا، اللہ کی برکات نازل ہوں گی. اور میرے بھائی اور دوستو، واللہ علیم الحکیم، اللہ رب العزت بہت جاننے والا حکمت والا ہے. تو اللہ نے جو کچھ بتایا اس میں ہر اعتبار سے، دنیا اور آخرت کے اعتبار سے ہمارے لیے فوائد ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی، سمجھ کر اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک. جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں اس سے پہلے جو نمازی لوگ ہیں وہ حقدار ہیں، جو دیندار ہیں وہ زیادہ حقدار ہیں. سب سے پہلے تو دیندار لوگوں کو دیکھا جائے. یہ تو دین میں ایسی حکمتیں ہمیں بتائی ہیں اور اللہ رب العزت کے اس دین میں ایسی حکمتیں پوشیدہ ہیں. اب غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ کیا کیا چیزیں بتا دی گئیں. دیکھو، کوئی شخص جو ہے وہ اپنی بیوی کو یا والدین کو یا اولاد کو یا اپنے دادا دادی کو یا ایسے ہی اوپر جو محفلوں کے رشتے ہیں جن کی کفالت اس کے ذمہ ہے، ان کو زکات نہیں دے سکتا. ان کے جو پابند ہے اس بات کا کہ ان کی کفالت کرے، ان کے اخراجات کو برداشت کرے، ان کی ضروریات پوری کرے. لیکن اس کے برعکس بیوی خاوند کو زکات دے سکتی ہے، کیونکہ وہ تو خاوند کی کفالت کی ذمہ دار نہیں ہے. اور سب سے پہلے بیوی کو چاہیے کہ وہ خاوند کو زکات دے اگر وہ زکات کا حقدار ہے. اس لیے کہ گھر میں ہی وہ کنگلہ پڑا ہے، محتاج پڑا ہے، تو وہ جا کے باہر سے جو مانگے گا اور یہ باہر جا کر تقسیم کرے گی، تو اس سے چاہیے پہلے خاوند کو دے. گھر کا نظام صحیح ہو. کیا حکمت رکھی ہے ہمارے پولیس نے اور اس کے اصول نے کہ باہر جا کر وہ مانگے گا تو اس نے وہ لا کر پھر خرچ کرے گا، اور بیوی جو ہے وہ مطلب کے صاحب نصاب ہے اور وہ زکات دے رہی ہے، تو اسے کیا ضرور پڑی باہر جا کے وہ خرچ کرے جب گھر میں اس کے پڑا ہوا ہے بےچارا اخبار. اس لیے سب سے پہلے یہ چیزیں دیکھنی ہیں کہ کون اس کا حقدار ہے. سب سے پہلے اولا فل اولا کے تحت کہ سب سے پہلے کس کا زیادہ حق ہے اس کو دیا جائے.
اور پھر اس کے بعد ہے دوسرے حقدار ہیں. بے نماز آدمی جو ہے اس کی بجائے نمازی آدمی کو دی جائے, جو نماز پڑھتے ہیں دین پر چلتے ہیں اور ان کی ضروریات ہیں, پھر وہ شرماتے بھی ہیں اور کسی سے بات بھی نہیں کرتے. بے نماز آدمی جو ہے اللہ کا حق نہیں پورا کرتا تو لوگوں کے حقوق کا کیا خیال کرے گا؟ وہ جس سے ٹھگی مارے گا, جو کچھ کرے گا اس کے لیے کیا برابر ہے دونوں چیز. لیکن نمازی آدمی جو ہے اس طرف چلا جائے گا تو کتنا نقصان ہوگا. جو بے نماز ہیں یہ نہیں میرا مطلب کہ ان کو بے نمازی رہنے دیا جائے, کوشش کی جائے کہ ان کو نمازی بنایا جائے. جہاں ہم معاشرے میں اور کاموں کے لیے محنت اور کوشش کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی محنت ہونی چاہیے کہ جو لوگ دین سے دور ہیں, بے دین ہیں, بے نماز ہیں, ان کو دیندار بنایا جائے, نمازی بنایا جائے اور دین کی بتلایا جائے. ہم اپنے ذاتی کاموں کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں, کسی لوگ کو کام دینا ہو تو سفارش ڈھونڈتے ہیں اور اس کے واسطے سوچتے ہیں کہ یہ اس کے واسطے والا, یہ تعلق والا, یہ اس کو کہے گا, یہ اس کی بات مانے گا, اس کی مانے گا, اس کی. تو کیا بتاتا ایسا ہوتا ہے کہ ہم 20-25-30 آدمی جو ہے ان کو جمع کر کے کسی وقت اس کے پاس بھی لے جاتے ہیں, اس کو مجبور کر دیتے ہیں کہ ہماری بات ماننا. تو اللہ کی بات منوانے کے لیے اور نمازی بنانے کے لیے کسی آدمی کو ہم اتنی محنت کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے ہم جانتے ہیں کہ یار یہ نماز پڑھے گا تو ہمیں کیا فائدہ ہوگا, یہ پڑھتا ہے تو اپنے لیے پڑھتا ہے, نہیں پڑھتا تو ہمارے لیے تھوڑی نہیں پڑھتا, ہمیں کیا نقصان ہے؟ حالانکہ یہ نقصان کی بات ہے. اگر وہ نمازی بن جائے گا ہماری وجہ سے تو یہ اس میں ہمارا بھی فائدہ ہے, اس کا بھی فائدہ ہے. اگر وہ نماز نہیں پڑھتا اور ہم اس کو باز نہیں کرتے, اس کو تبلیغ نہیں کرتے, اس کو نہیں بتاتے کہ یہ اللہ کا فرض ہے, وہ اگر وہ نماز ہی نہیں بنتا ہے تو اس کے مقابلے میں کیا ہوگا؟ اس کے مقابلے میں ہم آئندہ میں جواب دیں کہ ہم نے اس آدمی کو نہیں بتایا کہ یہ اللہ کا فرض ہے نماز پڑھا کر. ہم خود پڑھتے ہیں, اپنی آخرت کی فکر کرتے ہیں, اس کی آخرت کی فکر ہی نہیں کرتے کہ اس کی آخرت برباد ہو رہی ہے یا وہ لازمی اور جہالت کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ رہا ہے. تو اس کو باقاعدہ بات کیا جائے, تبلیغ کی جائے, اس کو سمجھایا جائے اور کوشش کی جائے کہ وہ نماز کی تفاہم ہو جائے, نمازی بن جائے. اور نمازی بن جائے گا تو جب تک وہ نماز پڑھتا رہے گا اور اس کی وجہ سے جتنے لوگ نمازی بن جائیں گے ان سب کا ثواب ہمیں برابر ملے گا اور اس کے ثواب میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی. اتنا بڑا کام. انبیاء کیوں اتنے فکر مند تھے اپنی امتوں کے لیے اور کیوں انبیاء کرام علیہم السلام دعوت و تبلیغ کے لیے اتنے پریشان تھے؟ اسی لیے کہ لوگ جو ہیں دیندار بن جائیں, صحیح دین پر آ جائیں, ان کا فائدہ ہمارا بھی فائدہ, لہذا اس کے لیے کوشش کی جائے. کسی بھی آدمی کو آپ دیکھیں, کون شخص ہے وہ پسند کرتا ہے کہ میری اولاد خراب ہو جائے؟ پسند کرتا ہے. ہم اپنی اولاد کے لیے جو درد رکھتے ہیں دوسروں کی اولاد کے لیے بھی وہ درد رکھتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتا یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. کوئی شخص تم میں سے صحیح معنوں میں اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے. جو ہم اپنی اولاد کے لیے پسند کرتے ہیں دوسرے کی اولاد کے لیے بھی پسند کریں. بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ اگر یہ حدیث اس پر پوری دنیا عمل کر لے, مسلم یا غیر مسلم, سب مل کر کے جو وہ اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسرے کے لیے پسند کرے, تو پوری دنیا میں امن جو ہے وہ قائم ہو جائے. کسی کو کسی سے کوئی تکلیف نہ ہو. کوئی شخص یہ پسند نہیں کرتا مجھے گالی دیجیے, کوئی اس سال کو پسند نہیں کرتا کہ میری عزت پر کوئی ہاتھ ڈالے, میری عزت پر کوئی حملہ کرے, میرے ساتھ کوئی فریب کرے, جھوٹ بولے, دبا دے, ظلم زیادتی کرے. کوئی یہ پسند نہیں کرتا اپنے لیے, نہ اپنی اولاد کے لیے. کوئی یہ پسند نہیں کرتا میری اولاد خراب ہو جائے. جب ہم اپنے لیے یہ پسند نہیں کرتے تو اپنے بھائیوں کے لیے یہ پسند نہ کریں, کیونکہ اس کی عزت جو ہے وہ ایسی ہے جیسے میری ہے. میں اس کی عزت کا احساس کروں, اس کا لحاظ کروں, اس کو گالی نہ دوں, اس پر ظلم زیادتی نہ کروں. ایسے ہی دوسرے لوگ یہ کام کریں اور سارے لوگ جو ہیں ان چیزوں کا خیال رکھیں تو کسی کو کسی سے کوئی تکلیف پہنچے گی, معاشرے میں عمل اور سکون قائم ہوگا یا نہیں؟ سب ایک دوسرے سے خوش ہو جائیں, کسی کو کسی سے کوئی بلا شکوا نہیں رہے گا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں اپنے لیے جو چیزیں پسند کرتا ہوں اپنے بھائی کے لیے پسند نہیں کرتا. آپ دیکھ لیں ہمارے معاشرے میں یہ جتنا بھی ہے بہو اور ساس کے جھگڑے ہیں, اس کے اسباب کیا ہیں؟ کہ جو اصول اور راستے اس نے اپنی بیٹی کے لیے پتا کیے ہوئے ہیں وہ اپنی بہو کے لیے پتا نہیں کرتے. تو کہتی ہے کہ میری بیٹی جائے تو جاتے ہی اس کو جائے گھر کی چابیاں مل جائیں اور وہاں کی وہ سردار بن جائے اور اس کا حکم چلے. لیکن جو میرے گھر میں آنے والی ہے بہو بن کر کسی کی بیٹی, وہ میرے حکم کے تابع, اس کو کوئی حق نہیں ہے کہ زبان کھولے اور اپنی مرضی کر سکے. ایسے ہی وہ لڑکی اپنی ماں کے بارے میں جو جذبات رکھتی ہے وہ اپنی ساس کے بارے میں جذبات نہیں رکھتی. اپنی ماں کے بارے میں جو اس کے احساسات ہیں وہ اپنی ساس کے بارے میں احساسات نہیں رکھتی. اگر ساس اپنی بہو کے معاملے میں وہی جذبات رکھے جو بیٹی کے معاملے میں, اور بہو اپنی ساس کے بارے میں وہی جذبات رکھے جو ماں کے ساتھ رکھتی ہے, تو آپ بتائیں کوئی خرابی پیدا ہوگی؟ کچھ بھی نہیں.
ہم اپنی بیٹیوں کے لیے اور اصول ضابطے پتا کرتے ہیں, بہو اور ساس کے معاملات میں اور اصول ضابطے ہوتے ہیں. سب کا جو ہے اصول ضابطے الگ الگ بنائے ہوئے جس کی وجہ سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. کہا تو یہ جاتا کہ ہم اس کو بیٹی بنا کے لائیں, بیٹی بنا کے لاتے ضرور ہے, بیٹی بنا کے رکھتے نہیں ہیں. اور کہتے ہیں کہ جی ہم نے اس کو آپ کی بیٹی بنا دیا, لیکن یہ نہیں چاہتے کہ یہ جا کر وہاں ایسے ہی رہے جیسے ہماری بہو رہتی ہے, جس کی وجہ سے خرابی ہوتی ہے, پھر جھگڑے ہوتے ہیں, فساد ہوتے ہیں, سارا کچھ ہوتا ہے. بیٹی بھی آ کر اپنی تکلیف بیان کرتی ہے تو یہی ماں بیٹھ کر روتی ہے اور اس سے پوچھتی کہتی میری بیٹی کو کوئی سکھ نہیں ہے سسرال والوں کے, لے کر بناتے ہیں خود جو اپنی بہو پر زیادتی کرتی ہے, اس کا کوئی خیال ہی نہیں ہوتا, اس کا کوئی احساس نہیں ہوتا. کیونکہ یہ ہمارے گھر میں آئی ہے بس ہمارے حکم کی پابند ہے, اس لیے معاشرے میں یہ ساری خرابیاں ہیں. اگر ہم صحیح معنوں میں اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کی اطاعت و فرما برداری کر لیں اور ان کی احکامات کے مطابق زندگی بسر کرنے لگ جائیں اور ایک دوسرے کا خیال کریں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات, تو ساری برائیاں معاشرے سے ختم ہو سکتی. اللہ رب العزت کرے کہ ایسا ہو, ہمارے جذبات ایسے ہو جائیں, جو لوگ ہم مل کر بیٹھتے ہیں ہمارے کیا جذبات ہیں, کیا فکر رکھتے ہیں, یہی فکر رکھتے ہیں کہ ہمیں دین کی سمجھ آ جائے, ہمیں صحیح دین قائم ہو جائے, اس کو سیکھنے کے بعد ہم اپنے آپ کو اس کا پابند بھی بنائیں. جب ہم کوشش کریں گے, اپنے اپنے حلقے میں کام کریں گے, اپنے اپنے حلقے میں وہ کردار ادا کریں گے, تو ہم لوگوں کے لیے مثال بنیں گے اور دوسرے لوگوں کو ہم یہ بات بتائیں گے, دوسرے لوگ ہماری ان باتوں سے سن کر جب متاثر ہوں گے تو کتنے لوگ جو ہیں ہمارے معاشرے میں صحیح ہو جائیں گے. ہر شخص اپنی ذمہ داری کو سمجھے اور اس کے مطابق عمل کرے تو دیکھو اللہ کے فضل سے کتنے فوائد حاصل ہو. زکات تو میرے بھائی جو بھی صاحب نصاب ہو اس پر زکات فرض ہے, اور اس کے لیے مختلف صورتیں ہیں. کسی کے پاس بکریاں ہیں, کسی کا اونٹ ہے, کسی کے پاس گائے ہیں, اور کسی کے پاس نقدی مال ہے, کسی کے پاس زیور ہے, تو مختلف صورتیں ہیں. ان مختلف صورتوں میں جب مال نصاب کو پہنچے گا تو اس پر زکات فرض ہو جائے گی. اور چاندی ہے مثلا وہ 52 تولے ہوگی تو پھر زکات فرض ہو جائے گی, اور اس سے کم ہے زکات فرض نہیں ہوگی. ایسے ہی زیور چاندی کا وہ 1 تولہ ہو یا 5 تولے ہو اس پر زکات فرض ہے, لیکن ویسے چاندی ہوگی 52 تولے تو پھر زکات فرض ہوگی, اس سے کم ہوگی تو فرض نہیں ہوگی. ایسے ہی سونا ہے تو 7.5 تولے تک پہنچے گا تو زکات فرض ہوگی, اگر اس سے کم ہوگا تو زکات فرض نہیں ہوگی. لیکن زیور کی شکل میں جو عورتیں پہنتی ہیں وہ 1 تولہ ہو, 6 ماشے ہو, 4 تولے ہو, 5 تولے ہو, 10 تولے ہو, تو زکات فرض ہو جائے گی. اس کے لیے کوئی جو ہے مقدار مقرر نہیں ہے, کوئی وزن کی قید نہیں ہے. اور مال وہ نقدی کی صورت میں وہ 52 تولے چاندی کا حساب نکالا جائے تو جتنا نصاب بنے گا اسے حساب سے وہ پیسے جو ہیں اتنی رقم اس پر زکات فرض ہوگی, اگر اس سے کم رقم ہوگی تو زکات فرض نہیں ہوگی. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 200 درہم پر 5 درہم جو ہے زکات بیان کی, تو یہ حدیث جو ہے اس باب میں نصاب کی حیثیت رکھتی ہے کہ نصاب مقرر کرتی ہے اصول حدیث. تو اب معلوم ہوا کہ کسی شخص کے پاس 52 تولے اگر چاندی موجود ہو جو وزن نکلتا ہے اس کا 200 درہم کا, اب 52 تولے چاندی کے برابر جس کے پاس پیسے ہوں گے اس شخص پر زکات فرض ہو جائے گی, اگر اس سے کم ہوں گے تو زکات فرض نہیں ہوگی اتنے پیسوں پر. اور اسی طریقے سے اگر کسی شخص کے پاس کوئی جائیداد ہے مثلا مکان ہے, دکان ہے, یا اور استعمال کی چیزیں ہیں گھریلو, تو ان پر زکات فرض نہیں ہے. ہاں اگر اس سے اس کو کچھ آمدنی ہوتی ہے, مثلا مکان ہے وہ کرائے پہ دیا ہوا, کچھ آمدنی ہوتی ہے اور اس میں سے جو کچھ بچ جاتا ہے سال بعد وہ نصاب کو مال پہنچ جائے تو زکات ہوگی, اگر وہ ساتھ ساتھ کھاتے جاتے ہیں کوئی اس کو زکات نہیں. ایسے ہی زمین ہے اگر وہ ٹھیکے پر دی ہوئی ہے تو جتنے پیسے ملتے ہیں اگر وہ استعمال ہو گئے سال کے بعد نہیں بچتے ہیں کچھ بھی تو کوئی زکات نہیں ہے, لیکن اگر وہ سال بعد پیسے بچ جاتے ہیں اور مال نصاب کو پہنچ جاتا ہے تو زکات پڑے گی. ایسے ہی اگر بناتے خود کاشت کرتے ہیں یا کرواتے ہیں یا مطلب کہ لوگوں کو رکھا ہوا ہے حصے پر مبارکت پر, جیسے مزارے ہوتے ہیں وہ مطلب کہ کاشت کرتے ہیں زمین, تو اس پر جو ہے عشر ہوگا. اگر مطلب کہ
زمین ہوگی نہری یا ٹیوب ویل والی تو اس پر تو بیسواں حصہ ہوگا, لیکن اگر بارانی ہوگی یعنی اس پر پانی وغیرہ لگانے کی مشقت نہیں ہوتی, کوئی خرچے نہیں آتے, بارش ہوتی ہے تو پیداوار ہوتی ہے, تو چونکہ اس پر محنت مشقت نہیں ہے تو اس پر دسواں حصہ ہوگا, اشر ہوگا, دسواں حصہ اس پر زکات دی جائے گی. تو اسی طریقے سے بکریاں ہیں, اگر وہ چالیس ہو جائیں گی تو چالیس پر زکات پڑے گی, اس سے کم ہوں گی تو زکات نہیں پڑے گی, اور چالیس سے لے کر ایک سو بیس تک, اگر ایک سو بیس سے کم رہیں گی تو ایک ہی بکری ہوگی, اگر مطلب کہ ایک سو بیس تک پہنچ جائیں گی تو پھر دو بکریاں ہو جائیں گی. تو اس طریقے سے اونٹ ہیں, ان پر بھی مطلب کہ پانچ اونٹ ہوں گے تو ایک بکری پڑے گی, اور پھر آگے تعداد بڑھتی جائے گی, تو اسی اعتبار سے جو احکامات جو ہیں وہ بدلتے اور بڑھتے جاتے ہیں. اور اس میں یہ بات بھی ہے, اگر کوئی دو آدمی مل کر کام کر رہے ہیں تو بکریاں ہیں مطلب ان دونوں کی ملا کر دیا, وہ چالیس ہوتی ہیں, لہرا کر دیا بیس ہو جاتی, تو ہیلا اختیار نہیں کر سکتے, جی میری بیس ہے اور بیس اس کی وکاس نہیں, وکاس پڑے گی, یا ایسا کریں گے جب سال کے ختم ہونے کا وقت آئے تو کیا لہرا کر رہے ہیں, اور جب وقت گزر جائے تو پھر جمع کر رہے ہیں, یہ نہیں کر سکتے, وکاس اس پر دینی ہوگی اور ہیلا اختیار نہیں کیا جا سکتا. ایسے کچھ لوگ مل کر بزنس کرتے ہیں تو ان کے پاس مال جو ہے وہ اگر ملایا جائے اکٹھا ہے تو نصاب کو پہنچتا ہے, وکاس پڑتی الگ الگ کیا جائے تو اس سے وکاس نہیں پڑتی, وہ الگ الگ نہیں کر سکتے, لیلا اختیار نہیں کر سکتے, اس میں سے مستر کا وہ زکات دیں گے. سمجھ گیا رسول اللہ.